بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایدر محترم روش تحلیل سیاسی گفتگو کا آپ آج 27 گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو ان علوم و فنون ان مہارتوں اور اسکلز کے بارے میں ہو رہی ہے جنہیں ایجابی نکات کے ضمن میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ایک تحلیل کرنے والے کے لیے انالائزر کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں سے آج آخری نقطہ 11واں نقطہ وہ ہے دشمن کی سازشوں اور چالوں کو سمجھنا. ایک تحلیل کرنے والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو سمجھے کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے, دشمن کا ہدف کیا ہے. دشمن اگر سامنے نہیں آ رہا یا سامنے آ رہا ہے تو دونوں صورت میں وہ کیا چاہ رہا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اس کے لیے بصیرت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جس سے دشمن کا کام آسان ہو جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو یوں کہوں کہ الٹا دشمن کا کام آسان کرتے ہیں, یعنی وہ تیر بجائے اس کے کہ وہ دشمن کی طرف برسائیں وہ تیر جو ہے وہ اپنوں کی طرف جو ہے وہ برسانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. خوب تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں, غداروں سے, خائنوں سے, منافقوں سے, کہ جنہوں نے جڑیں کاٹی ہیں, جنہوں نے جو ہے مخبریاں کی ہیں, جنہوں نے غلامی کا حق ادا کیا انگریزوں کی عزیز نگرامی. لہذا توجہ رکھیے گا. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہمیں دشمن کی شناخت ہونی چاہیے, اس کے منصوبوں کی, چالوں کی, فریب کی, روشوں کی شناخت ہونی چاہیے. اس کے لیے بہت بصیرت کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلامی انقلاب جب 1979 میں آیا تو یہ وہ تھا جن کو سوئی بنانے تک کی اجازت نہیں تھی, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی باہر سے آتی تھی. اب جب انہوں نے جنگ کی, ان کا محاصرہ کیا گیا, ادھر سے کچھ عرصے بعد صدام کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایک جنگ تھوپی, یعنی تقریباً عالمی جنگ تھی. یعنی تقریباً ساری حکومتیں, استکباری قوتیں اور سامراج قوتیں صدام کے پیچھے کھڑی تھیں, اسلحہ دے رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں, ٹیکنیک بتا رہے ہیں. گویا ایک تمام معنی میں عالمی جنگ تھی اور ایران تنے تنہا لڑ رہا تھا. لیکن کیا ہے, وہ 8 سال جنگ میں کامیاب ہوئے, فتح مند ہوئے, اپنے ملک کی تعمیر کی, ترقی کی, ہر شعبے میں ترقی کی ہے, بین الاقوامی سیاست کے میدان میں ترقی کی ہے. یعنی دشمن جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا, جو کر سکتا تھا کیا, آپ تصور کیجئے, نہیں کچھ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ دشمن کے منصوبوں کو سمجھنے والا اور بیان کرنے والا رہبر موجود تھا. یہ رہبر معظم ولی فقی کا کردار تھا جس نے ایران کو, اسلامی تحریک کو بچایا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جذبہ عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور جو عالمی سیاست کا توازن تھا وہ ٹوٹا اور امریکہ کا اصل چہرہ سامنے آیا, آل سعود جیسے منافقوں کا چہرہ سامنے آیا, حسنی مبارک اور صدام حسین جیسے منافقوں کا کردار کھل کے سامنے آیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ مخمینی کا کردار تھا, یہ رہبر معظم کا کردار تھا, اسلامی انقلاب کا کردار تھا کہ اس کو اس طرح بچایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب ہو تو نمائندہ ولی فقی کو اپنا کردار سمجھنا ہوگا, ادا کرنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آیا ہم ظالموں کے ساتھ, خون آشاموں کے ساتھ, جابروں کے ساتھ, لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے ساتھ, قومی دولت کو لوٹ کر اپنے باہر کے بینکوں میں ڈالنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ لہذا وہی سیرت اپنانی ہوگی نمائندہ ولی فقی کو بھی کہ جو ولی فقی کی سیرت ہے, جو اصول ہیں پاکستانی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے, جو اصول ہیں ان کے تحت کام کرنا ہوگا. یہاں ولی فقی جو ہے اس طریقے سے ہدایت کر رہا ہے تو نمائندگان ولی فقی کو بھی جو دنیا کے کسی حصے میں ہو اسی روش کو اپنا جانا چاہیے. لہذا ہمیں دشمن کا کام آسان نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بصیرت ضروری ہے. یہ بصیرت ضروری ہے کہ جہاں بہت سے لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں وہ عمار علی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ صرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ وہ شکف علم بتاتے کہ حق کہاں ہے. لوگ ایوہ الناس, ایوہ الناس, ایوہ الناس, لوگوں حق علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ, اور اسی راہ میں علی کی حمایت میں, علی کے دفاع میں, حق کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں. بصیرت بہت ضروری ہے. یہ بصیرت تھی یہ رہبر معظم کی کہ مختلف واقعات جو اسلامی انقلاب کے زمانے میں رونما ہوا، خاتمی اور روحانی کے دور میں جو انحراف پیدا ہوا، میر حسین موسوی کی تحریک اور مہدی کروبی کی تحریک، یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلے لگے تھے، ان کو موقع دیا، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، نہ کرو، ہوش میں آؤ، اسلام کے خلاف نہ جاؤ، ملک کے خلاف نہ جاؤ، بعض سدھر گئے، بعض نہیں سدھرے، قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا، جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، بصیرت تھی، بچاتے رہے، سمجھاتے رہے، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، بصیرت ضروری ہے عزیزان کرامی، کہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر رہبر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں جو کمی ہے وہ ہمارے اپنی وجہ سے. سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو نیکی تم تک پہنچتی وہ اللہ کی طرف سے، جو برائی تم تک پہنچتی وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے. رہبر کہتے ہیں آج جہاں ہم نے شکست کھائی ہے وہاں دشمن کا اپنا کردار ہے، لیکن اصل میں اندرونی ضعف اور کمزوری تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ شکست کھائی ہے. آپ اس بیلٹ پر کہ جس میں زلزلہ آنے والا ہے، ایک ایسی عمارت بنائیں جو زلزلے کا مقابلہ کر سکے. خدا نے یہ طاقت دی ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، مسخر کیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے ٹیکنالوجی، تم بنا سکتے ہو ایسے کہ اگر اتنا زلزلہ آئے اتنے ریکٹر کا تو تم اس کو تمہاری بنائی ہوئی جو عمارت ہے وہ برداشت کر سکے. چنانچہ اب اگر وہ عمارت تعمیر کے کنسٹرکشن کے اسلوب پر نہ بنائی جائے، چھوٹا زلزلہ بھی آئے گا اس کو گرا دے گا. قوم کے نہیں، اللہ نے ہمارے امتحان لیا. اب ہماری بےقوفانہ طریقے سے کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ کا عذاب نظر آ جاتا ہے، جہاں زلزلہ آیا اللہ کا عذاب آیا. او بھائی اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ کا ہر چیز میں عذاب تلاش کرنے کیا تو اللہ کی رحمت تلاش کرو. بیوقوف اور بد فہم لوگ جو ہیں فوراً اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں گے ہر مولوی ملا، ہر جس نے سر پر ٹوپی لگائی ہوئی اسلام کا چیمپئن اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب، ترکی میں اللہ کا عذاب آ گیا فلاں. وہ اللہ کو کیا کام ہے عذاب کر کے؟ بھائی توجہ رکھیے گا، ہم خود جو ہیں وہ ناقص کام کرتے ہیں، ہم خود کنسٹرکشن کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے، ہم خود جو ہے وہ ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پل گر رہے ہوتے ہیں، منزلیں گر رہی ہوتی ہیں، عمارتیں گر رہی ہوتی ہیں، لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہوتا ہے، کنسٹرکشن کمپنیاں جو ہیں خرد برد کر رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہیں. زلزلہ آیا اللہ کا عذاب ہو گیا، عمارت گری اللہ کا عذاب ہو گیا، آگ لگی اللہ کا عذاب ہو گیا. او بھائی عقل کے ناخن تو لو، ہر چیز اللہ کا عذاب کیوں؟ تمہاری یہاں یہ چوروں کی کمی ہے، لٹیروں کی کمی ہے، خوناشاموں کی کمی ہے، کرپشن کرنے والوں کی کمی ہے، وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تم پر، توجہ رکھیے گا. تو جو کچھ بھی ہم میں ضعف و کمزوری وہ ہماری وجہ سے. اب ریکٹر اس پہ آپ ایک عمارت بنائیں جو اس بیلٹ پر ہو اور زلزلہ ہے اور جو ہے اس کو گرا دیا، آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے غلط عمارت بنائی، آپ نے چیک نہیں کیا، آپ نے زمین کو چیک نہیں کیا. یہ سارے اختیار آپ کے پاس ہیں، علوم آپ کے پاس، ترقی آپ، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے، چور بازاری کی جاتی ہے، اصل نقشے بنا بنا کے غلط دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو بہرحال تو رسول اللہ کے دور میں جو جنگ مسلمان جیتے تھے، جیت رہے تھے، وہ جب ہار گئے دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا. یہ مسلمانوں کی اپنی اندرونی کمزوری تھی، دنیا پرستی تھی، مال پرستی تھی، دنیا کی محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس گھاٹی کو چھوڑ کر، اپنی پوسٹ کو چھوڑ کر، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت کو جمع کرنے آئے. یہ کمزوری تھی مسلمانوں کی، دنیا کی محبت مسلمانوں اصحاب رسول میں موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا، پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. خب اپنی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے مسلمان شکو. ہم کہیں جناب دشمن دشمن، وہ دشمن نے حملہ کیا، دشمن حملہ کیا لیکن اس سے پہلے تم کمزور تھے، تم ضعیف تھے، تم ویک تھے. کیا حضرت علیہ ابو دجانہ اور دوسرے اصحاب نہیں تھے جو لڑے، جب وہ مرضی سے لڑے، آخر وقت تک لڑے، لیکن جو ہے نا نہیں، دشمن دشمن، ہر چیز دشمن کے گلے پہ مت ڈالیں. خود دشمن کام کر رہا ہے، لیکن خود بھی تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہم اپنی اس غفلت سے، جہالت سے دشمن کے کاموں کو آسان کر رہے ہیں. لہذا دیکھنا چاہیے کہ دشمن جو کام کر رہا ہے اس کو بھی سمجھو، جو ہماری غلطی اس کو بھی سمجھیں. ایسا نہیں ہو کہ ہم جو ہیں صرف کہ نہیں جناب ہمارے اپنے افراد ہیں، فلاں ہیں، فلاں فلاں، دشمن سے غافل ہو جائیں. نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا دشمن دشمن کریں کہ اپنی ذاتی کمزوریوں اور کمزوری کو بھول جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کام جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. لہذا یہاں پر رہبر معظم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اور جس کو کئی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ اغوائے خواص، دشمن کا ایک بڑا کام کیا ہے؟ خواص، کریم افراد کو، دانشوروں کو، علماء کو، سیاستدانوں کو اغوا کر لینا. یہ اغوا جسمانی لحاظ سے نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رسن بن کے ان کو کڈنیپ کر کے کہیں لے جا جائے، یہ اغوا ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، جو آج ہمارے سیاستدان، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے افراد اغوا ہو چکے ہیں. یہ لوگ اغوا ہو چکے ہیں، ہمارے بعض علماء اغوا ہو چکے ہیں، ہمارے خواص اغوا ہو چکے ہیں، ہماری بہت ساری یونیورسٹیز اغوا ہو چکی ہیں، معذرت کے ساتھ، ہمارے بہت سارے مدارس اغوا ہو چکے ہیں. لہذا یہ اغوا کیوں ہوئے؟ اغوا اس لیے ہوئے، انہیں بصیرت نہیں تھی، دین نہیں سمجھا، انہوں نے حالات حاضرہ نہیں سمجھے، انہوں نے وقت کے ادھارے کو نہیں دیکھا. لہذا ضروری ہے کہ دشمن کی شناخت کو حاصل کیا جائے، اس کے فریب اور اس کی چالوں کو سمجھا جائے، تاکہ ہم جو ہیں وہ صحیح تجزیہ و تحلیل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تجزیہ و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.